نے فرمایا کہ جب کسی دینی مجلس میں جاؤ، دینی مجلس عموماً اور خصوصی مجلس جیسے مجلس سے شیخ ہو، مجلس سے مرشد اور استاد ہے، اس کے لیے خصوصاً دینی مجلس عموماً اور مجلس سے استاد اور مجلس شیخ خصوصاً، فرمایا اگر موقع ہو تو دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور یہ بھی دعا اور درخواست پیش کرو کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو امت کو سکھائی کہ اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک، کہ اللہ میرے دل کے کانوں کو اپنی یاد کے لیے کھول دیجیے، میرے دل کے کانوں کو اپنی یاد کے لیے کھول دیجیے. پتہ چلا ایک تو کان یہ ہے اور ایک دل کے بھی کان ہو، لہذا اس کان سے سنتا ہے، دل کے کان سے نہیں سنتا. جب اس کان سے سنتا ہے ساتھ میں دل کے کان سے بھی سنتا ہے، تو وہ پھر درخواست کرتا ہے، کیا وہ پھر کیا کہتا ہے، جو بات سنتا ہے اس کو کہتا ہے قالو سمعنا و اطعنا. صحابہ کی شان ہے، کیا کہتے تھے صحابہ، کہ ہم نے سنا اور ہم اس پر عمل کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے. اور منافقین کا کیا ہے کہ سمعنا تو وہ لوگ بھی تھے، سنتے وہ بھی تھے، لیکن ساتھ میں آسینا تھے، یعنی نافرمانی کرنے والے تھے. اور تو اس لیے فرمایا کہ ان کانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، تاکہ توبہ کر کے دل کے کان بھی کھولے اور درخواست پیش کرے کہ اللہ میرے کانوں کا میرے دل سے رابطہ بنا دیجیے، میرے کان کا میرے دل سے رابطہ بنا دیجیے، تاکہ کیونکہ میرے شیخ فرماتے ہیں کان کی شکل قلب کی طرح ہے، کپی جس کو بولتے ہیں نا کہ اس کی طرح ہے. لہذا کوئی سیال چیز یعنی لکوڈ چیز جب کسی برتن میں ڈالی جاتی ہے تو اس کو کپی میں ڈالتے ہیں، جیسے بوتل وغیرہ میں اگر تیل ڈالنا ہو، پہلے مٹی کا تیل بہت لے لیا خریدا جاتا تھا، تو اس کو جب یا آئل ڈالتے ہیں گاڑیوں کے اندر تو کیا کرتے ہیں کپی رکھتے ہیں، تو کپی کے ذریعے سے ڈالتے ہیں پھر وہ. لیکن ضروری ہے کہ کپی کی جو نیچے نلکی ہے اس کا تعلق اس بوتل کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تعلق اس بوتل کے ساتھ نہ ہوا تو کیا ہوگا کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اوپر سے قیف کے اندر اور کپی کے اندر تیل ڈالتے رہیں گے، نیچے سے وہ کہیں اور بہتا رہے گا. اس لیے اس کا کنیکشن اور رابطہ اور تعلق ضروری ہے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ سکھا دیا کہ دیکھو تم اس چیز کو مانگو کہ ایک تو اپنے کان سے سنو، ایک تو اپنے کان کو حاضر کرو کہ سمعنا رہو، اور دوسرا اس سمعنا کے ساتھ اللہ اطعنا یعنی ہم نے سنا ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے. لہذا کان کا دل سے رابطہ ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس درخواست کو بھی پیش کرو کہ اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک، کہ اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک، کہ اللہ میرے دل کے کانوں کو اپنی یاد کے لیے کھول دیجیے، تاکہ وہ جو بات سن رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کو قرب کے موتی جو پا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا مادہ جو کان کے ذریعے سے پا رہا ہے، جو یاد وہ پا رہا ہے، وہ کان صرف کان تک محدود نہ رہے، وہ یاد اللہ تعالیٰ کی صرف کان تک محدود نہ رہے بلکہ کان کا دل سے رابطہ ہو، تو وہ بات دل میں اتر جائے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ایک بزرگ فرماتے ہیں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنے یہ بات میری جو گوشے دل سے میں کہتا ہوں، سنے یہ بات میری جو گوشے دل سے میں کہتا ہوں، یعنی دل کے کانوں سے، گوش مانے کان، سنے یہ بات میری گوشے دل سے جو میں کہتا ہوں. کیا فرما رہے کہ دیکھو جب کسی اللہ والے کا بیان سنو، اپنے شیخ اور مرشد کی مجلس میں جاؤ، عالم ربانی کا جب تم بات سنو بیان سنو، تو کیا کیونکہ وہ اس کی بات کو صرف ان کان سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے بھی سنے، مسامع قلبی کا اپنے دل کے کانوں سے بھی سنے، سنے یہ بات میری جو گوشے دل سے میں کہتا ہوں. اور وہ کیا بات ہے، میں ان پہ مر مٹا تب کہیں گلشن دل میں بہار آئی، یعنی اللہ تعالی کی محبت جب دل کا باغ ہمیں عطا تو ہو گیا، دل کا باغ کیسے ایمان کے ذریعے سے ہمیں دل میں باغ تو مل گیا، لیکن اس باغ میں بہار کیسے آتی ہے، اس باغ باغ میں باہر خالق باہر سے آتی ہے میرے دوست. یعنی کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ تعالیٰ کی انوارات اور تجلیات سے جب دل منور ہوتا ہے تو اصل میں یہ دل کے باغ میں اب باہر آ جاتا ہے. کیونکہ باہر ہے، چمن لگا دیا، پودے لگا دیے، لیکن کیا بات ہے، وہ اس میں پھول نہیں لگ رہا، اس میں پھل نہیں لگ رہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سرسبز اور تازگی پیدا نہیں ہو رہی، تو پتہ یہ چلا کسی چیز کی کمی ہے. اور باغ میں سرسبزگی کے لیے اور تازگی کے لیے کھاد بھی ڈالی جاتی ہے. جہاں پانی دیا جاتا ہے وہاں کھاد بھی ڈالی جاتی ہے. تو جہاں ذکر اللہ کرتا ہے وہاں ہی اپنی حرام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے نام پر فدا کرنے کا طریقہ بھی سیکھے، کہ اپنی خواہشات کو، اپنی حرام نظر کو، اپنے حرام سننے کو، اپنے حرام بولنے کو، اور اپنے حرام خیالات کو، اور اپنے حرام تقاضوں کو کیسے اللہ پر فدا کر کے ان تقاضوں کو کھاد بنا کر اسی قلب میں ڈالنا ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے پھل اور پھول اسی باغ کے اندر نکلیں گے میرے دوستو. ورنہ عبادت تو ہوگی لیکن دل میں تعلق مالا نہ ہونے کی وجہ سے، گندے اخلاق کی وجہ سے اس کا وہ عالم ہوگا جیسے کچا کباب ہوتا ہے، دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے. کچا جو کباب ہوتا ہے وہ خوبصورت بہت ہوتا ہے، لال لال بھی ہوتا ہے، سرخیاں ہوتی ہیں اس کے اندر اور لالی ہوتی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر جو کھائے گا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا تھو کرے گا، کہہ رہے یہ تو کچا کباب ہے. اور اس کے برعکس وہ کباب جو تلا جاتا ہے، وہ کباب جو کڑا تلا جاتا ہے، اس کی شکل بگڑ جاتی ہے اور وہ سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے وہ کباب. لیکن یہی اس کا جو جلنا ہے، اب کھانا تو دور کی چیز ہے، اس کی خوشبو ایک عالم کو مست کرتی ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ میں اپنی خواہشات کو اور اپنے تقاضوں کو جلاؤ. اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر سے اپنی خواہشات کو اور اپنے تقاضوں کو جلاؤ، تو یہ جو جلانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اپنے خواہشات تو ویران ہو جائے گی لیکن گلشن دل میں بہار آ جائے گی. پھر فرمایا، پھر میرے مرشد فرماتے کہ اب جو ہے کھانا تو دور کی چیز ہے، خوشبو بھی مت کرے گی. اب اس کے پاس بیٹھے گا اس کا تو کیا کہنا، اس بیٹھنے سے کیا عالم ہوگا. ایک شعر میرے شیخ یہ پڑھا کرتے، کیا کہ مستی کے لیے بوئے مئے تند ہے کافی، مستی کے لیے بوئے مئے تند ہے کافی. یعنی اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت، جب مستی، جب شراب کی جو بو ہوتی ہے نا، پرانی شراب، مئے تند کہتے ہیں تیز والی شراب کو، مئے تند، میں مانے شراب، میں بھی بولتے ہیں، مئے بھی بولتے ہیں، اور تند مانے تیز والی. تو جو مستی کے لیے وہ جو شراب کی جب ڈھکن ہٹایا جاتا ہے تو اس کی خوشبو بھی، اس کی بو بھی مست کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے. اس کی بو اور اس کی جو بو ہے وہ مست کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو اپنے دل کو جلاتا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنے دل کو حرام خواہشات سے ویران کر دیتا ہے، تو جب اصل یہ جو ویرانی ہے اس کی آبادی کا ذریعہ بنتی ہے، یہی ویرانی اس کی آبادی کا ذریعہ بنتی ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ تم دل میں خرابہ پیدا کرو، اپنے دل میں تخریب کرو، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی حرام خواہشات کی عمارتوں کو مسمار کرو اور عمارتوں کو توڑو. کیونکہ یہ خرابہ اور یہ تخریب جو ہے، یہ تخریب کس چیز کے لیے ہے؟ یہ تخریب برائے تخریب نہیں ہے. لیکن تخریب کی اور توڑ پھوڑ کی دو قسمیں ہیں. ایک تو قسم یہ ہے کہ توڑ دیا کوئی کام نہیں، کوئی فائدہ نہیں، بس توڑنا بس مقصود ہے. اور ایک تخریب ہوتی ہے برائے تعمیر، جیسے عمارت پرانی تھی، اب فیملی میں اضافہ ہو گیا، باپ دادا کی بلڈنگ ہے، وہ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ بھائی دیکھو یہ جو بلڈنگ ہے اب اس کو ہمیں نیا بنانا پڑے گا. تو ایک بھائی نے کہا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کی نشانی ہے، ہم اس کو کیسے توڑ دیں. تب وہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو باپ دادا کی نشانی ہے تو جہاں ہماری نشانی گئی ہے ہم بھی وہیں چلے جائیں گے، قبرستان میں ہم بھی چلے جائیں گے، اور یہ عمارت پھر بھی یہی رہ جائے گی. لیکن بات یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو رہنے والے ہیں ان کو اس چیز کی ضرورت ہے. ابھی یہ بلڈنگ کسی فائدے میں نہیں ہے، صرف نشانی کو پالا تو نہیں جاتا، اس کو کسی کام میں لایا جاتا ہے. اب یہ نشانی تو ہے لیکن ہمارے کسی کام نہیں آ رہی، تو پوچھ پوچھا کیا کریں گے، کیا اس کو توڑ کے نیا نقشہ بنا کر، جگہ خوب ہے لیکن وہ چھوٹی فیملیوں کے لیے تو ٹھیک تھی لیکن اب جو فیملی بڑی ہو گئی یا فیملی میں اضافہ ہو گیا، خاندان میں وسعت پیدا ہو گئی، ہر سال نیا ماڈل آ گیا، تو اب اس کے لیے ضرورت ہے کہ پرانی بلڈنگ کو توڑ کر نقشہ بنا کر نئی تعمیر کی جائے. تو پھر کیا کرتے ہیں، اب اس کو توڑنا گوارا کرتے ہیں، حالانکہ اس کو توڑنے سے تکلیف بھی ہوتی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں جی ہم تو ہمارے باپ دادا کی نشانی ہے، اب نشانی کو گرا رہے ہیں تو ایک تکلیف ہوتی ہے. جیسے انسان، اس لیے سکھایا گیا کہ جانوری جو جانور قربانی کا ہے اس کو کچھ دن پالو بھی، کیونکہ پالنے سے کیا ہوتا ہے، اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. دادا میرے مرشد نے سنایا کہ قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ جو مینڈا پالتے تھے، دمبا پالتے تھے، سارا سال اس کی خدمت کرنا، کھلانا پلانا، سب قربانی کی نیت سے. اور یہاں تک کہ فرمایا کہ حضرت اس کے ساتھ دوڑتے بھی تھے اور اس کے آگے پیچھے، وہ تو جانور ہے، بھاگ رہے کبھی ادھر کبھی ادھر، حضرت اس کا بھاگ رہے. اور فرمایا کہ جب قربانی کا زمانہ آتا تھا، حضرت اب اس کو ذبح بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر، اب ذبح کر رہے ہیں، اور فرمایا روتے بھی تھے. یہ عالم کیوں محبت پیدا ہو گئی نا، تو محبت میں اللہ تعالیٰ کے نام پر، یہی تو فرمایا نہیں ینال اللہ لحوم ولا دما ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا. بلا کہ یہ نال تقوا منکم، جو تم عشق و محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو تم درد اپنے سینے میں رکھتے ہو، وہ درد اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. اب وہ جس درد سے ایک آدمی 10 دن قربانی کے جانور رکھا اور ایک آدمی نے 1 دن پہلے لیا یا 1 گھنٹہ پہلے لے کر آ گیا اور آدمی اس کو ذبح کر دیا، دونوں کے درد میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کو محبت پیدا ہوگی. اس محبت سے جب اس کے اوپر کل سے ایک تو اس کے اوپر چھری چل رہی ہوگی اور ایک اپنے دل پر بھی چھری چل رہی ہوگی کہ آ نکلے گی کہ دیکھو جو محبت پیدا ہوگی. لیکن یہی جو درد ہے، یہی جو محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کا ذریعہ بن جائے گی. لہٰذا اس کو جو قربانی میں اجر ملے گا وہ 1 گھنٹے پہلے لانے والے کو نہیں ملے گا. کیوں؟ کیفیت کی وجہ سے. کیفیت کی وجہ سے اس کو جو اجر اور قرب اور تعلق اس قربانی سے ملے گا، وہ شخص جب ابھی خرید کر لایا تو اس کو وہ کیفیت نہیں ملے گی. تو اس نے فرمایا کہ اپنی خواہشات کو ویران کرو، برباد کرو، اور تباہ و برباد کرو. تو پھر یہی ویرانی، یہی ویرانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے باغ بننے کا ذریعہ بنے گی. لگا اس کے اب عمارت کو توڑیں گے تو اب لوگ پوچھیں، ارے بھائی کیا بات ہے، آپ نے اپنے باپ دادا کی عمارت کو گرا دی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہ بھائی کر تو رہے ہیں، یہ تخریب کر تو رہے ہیں، لیکن مقصد تخریب کرنا یا اس عمارت کو برباد طرف کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اب یہاں پر جدید تعمیر کی جائے گی. اور جدید تعمیر کیوں کریں گے؟ بھائی ہماری ضروریات بڑھ گئی ہے، باپ دادا کی نشانی سے تو فائدہ اٹھانے کا یہی ذریعہ ہے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جائے، ورنہ یہ ہوگا ہم بھی ایک دن قبرستان پہنچ جائیں گے اور اس چیز جو دنیا کے کوئی ایک نفع کی چیز ہے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے. سب کہتے ہیں ہاں یار یہ بات تو بہت ضروری ہے. تو اس تخریب کا نام ہے تخریب برائے تعمیر. ایک تخریب برائے تخریب ہوتی ہے اور ایک تخریب برائے تعمیر ہوتی ہے. تو وہ جو تخریب برائے تعمیر، اب کیا ہے کہ پرانی عمارت گرائی، اب اس کے بعد اب نئی عمارت تعمیر ہو گئی، نئی عمارت تعمیر ہو گئی، اب نئی عمارت تعمیر، ماشاء اللہ جناب، واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہنا، اب گھر کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی اپنی فیملی کے لیے. فرمایا میرے مرشد نے اسی طرح سے ایک تقریب تو کہا ہے، ایک تقریب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اپنے دل کو ویران کر دو، تباہ و برباد کر دو اور اپنے دل کو توڑ دو. کس چیز سے؟ حرام خواہشات پر عمل نہ کرنے سے. حرام خواہشات پر جب عمل نہ کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں دل ویران ہو جائے گا، تباہ اور برباد ہو جائے گا. اب ایسی کوئی نامناسب شکل ہے اس کو دیکھنے کو جی جا رہا ہے، فرمایا مت دیکھ. اب غصہ آیا، وہ حرام جگہ غصہ ہے، غصے کو حرام فرمایا، اب غصہ آ رہا ہے، جی چاہ رہا ہے میں بھی زبان سے سناؤں اور یہ کہوں گھوسے لاتے ہیں یہ سب ماروں اور ذرا کڑوی کڑوی سناؤں، یا اگر میں اس کو مار نہیں سکتا، زبان سے کہہ نہیں سکتا تو کچھ طنز ہی کر دوں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے گندے اخلاق، اس کے گندے اخلاق سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ دھوبی کے کان مروڑنے والی بات ہے کہ دھوبی کے کان، دھوبی نے تو اس کو اٹھا کے پڑتا تو دھوبی کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کی طاقت کی وجہ سے تو دھوبی کے گدھے کے کان مروڑ دیے. تو یہ نہ ہو میرے دوست، بلکہ کیا، اب غصہ آ بھی رہا ہے اور کمال یہ ہے کہ غصے کو نافذ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے اپنے کیا غصے پر ضبط کرتا ہے اور برداشت کر دیتا ہے. اور نہ اور صرف برداشت کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اپنے اوپر تکلیف اٹھاتا ہے بلکہ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے. ایسا نہ ہو کہ انتقام کے جذبات اپنے دل میں پکا رہا ہو. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ آدمی کو جتنا غصہ آتا ہے، جس شدت کا غصہ آتا ہے، اگر اس کو برداشت کر لے، اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے اس کو پی جائے، وہ تمام غصہ نور سے تبدیل ہو جاتا ہے. وہ تمام غصہ نور سے تبدیل ہو جاتا ہے. حضرت معاشاب دغئی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ میرے مرشد بہت سنانے کا یہ معمول. فرمایا کہ حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نوجوان پر غصہ آیا اسی بات پر. حضرت نے اس کو ڈانٹا اور بہت ڈانٹا. جب ڈانٹا تو اب وہ بھی سنتا رہا کہ حضرت عالم بھی بڑے بھی. جب وہ بعد میں حضرت کو خیال ہوا کہ میں نے تو اس کو بہت زیادہ سے زیادہ ڈانٹ دی، اب حضرت کے دل میں تکلیف شروع ہوئی. یہی وہ چیز ہے جس کو نسبت میں اللہ بولے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ والے سے گناہ ہو نہیں سکتا. اولیاء اللہ معصوم نہیں ہوتے. اولیاء اللہ کے لیے معصوم کا عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے. لہذا حضرت سے یہ کام ہوا، اب تکلیف شروع ہو گئی. یہی تکلیف اصل میں نسبت میں اللہ کی علامت ہے. ایک تو انسان اس چیز کی فکر کرتا ہے، اس چیز کی نسبت کس طرح سے، ایک تو پہلے سے فکر رکھتا ہے کہ جی میں نے یہ کام کرنا نہیں ہے، اور اس کام کو سے بچنے کے لیے جاتی بازی لگا دی. اگر مان لو کبھی نفس کی تقاضے سے مغلوب ہو گیا تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ پھر وہ توبہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا. فرمایا توبہ کرنے میں دیر لگانا یہ غیر عاشق ہونے کی علامت ہے. عاشق جو ہے کبھی توبہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا. جیسے انسان کے کپڑے پر کوئی نجاست اور گندگی لگ جائے کیا کرتا ہے؟ فوراً دھوتا ہے. کہتا ہے گھر جا کے شام کو دھوئیں گے، ایک ساتھ دھوئیں گے. یا آپ گھر تو آپ تو میلے ہو گئے، گھر جا کے دھوئیں گے؟ اس چیز کو گوارا کرتا ہے گندگی کو؟ وہ کہتا ہے فوراً دھوئے اس کو، فوراً پہلے پانی تلاش کرتا ہے. تو میرے مرشد نے فرمایا اسی طرح سے جو عاشق کی علامت ہے، وہ عاشقوں کی علامت یہ ہے کہ بر بنا بشریت کمزوری کی جب تک اگر نفس مغلوبی ہو جائے گا اور کوئی گناہ کر بھی بیٹھے گا تو فرمایا کہ وہ اس کو، وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض رکھنے کی تاخیر کو یہ برداشت نہ کر سکے گا، فوراً توبہ کرنے کی فکر کرے گا. شب جمعہ منا کیا رہے ہو؟ تو وہ یہی علامت ہے اس کی کہ وہ جو قلب میں اس کے تعلق ماننا ہے وہ اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گا. کہے گا تم اتنی دیر کر رہے ہو، توبہ کرنے کے اندر جلدی کرو، توبہ کرو. لہٰذا وہی چیز ہے، پھر وہ توبہ کرنے میں جلدی کرے گا. جس طرح سے ہمارے کل کپڑے کے اوپر سیاہی لگ جائے یا تیار ہو کر نکلے ایک نقطہ بھی لگ جائے تو پوچھے، ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے نفیس المزاج لوگ ہیں، اگر ایک نقطہ بھی لگ جائے تو کپڑے بدل لیتے، ان کو گوارا نہیں ہے ایسے میں. تو جب کپڑوں کے معاملے میں ایسے نفیس المزاج ہیں تو وہ اللہ والے جن کے قلب ذکر کی برکتوں سے اور صحبت اہل اللہ کی برکتوں سے، جن کے قلب میں اور انوارات تجلیات جو اللہ تعالیٰ کی دل میں آئی ہیں ان کی برکتوں سے دل میں ایسی نفاست اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ایک آشاریہ بھی ان کو محسوس ہوتا ہے. بیٹی بھی سو رہی ہے، ادھر بہو بھی سو رہی ہے. ادھر بیٹی کو سنا دیا، بہو خود ہی ہوشیار ہو جائے نا. بہو کو سنانے کے لیے بیٹی کو سنایا جاتا ہے، ذرا بہو بھی ہوشیار ہو جائے، ہو بہو حرکت نہ کرے. تو فرمایا کہ وہ جو قلب میں وہ جو چیز ہوتی ہے جس کو نسبت میں اللہ کہتے ہیں. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور حضرت نے اچانک ایک جوش کی کیفیت اور فرمایا کہ 3 سال حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی اپنے شیخ کا ذکر کر کے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ 3 سال حاجی صاحب میرے دل میں رہے اور میں نے کوئی بات حاجی صاحب سے پوچھے بغیر نہیں. یعنی یہ مرید کی فنائیت ہے کہ مرید کی فنائیت یہ ہے کہ اپنے ہر کام میں شیخ سے مشورہ کرتا ہے، اور اس فنائیت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ شیخ کو راضی اور خوش رکھنے کی فکر کرتا ہے، اور اگر شیخ کے حقوق میں کوئی کوتاہی کمی ہو جائے اس پر معافی مانگنے میں دیر نہیں لگا. یہ فنائیت شیخ کہلاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہلی منزل ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے کی پہلی منزل ہے یہ فنائیت شیخ، کیونکہ اسی کے ذریعے سے وہ ابتدا ہوتی ہے. دادا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ 3 سال حاجی صاحب میرے قلب میں رہے، یعنی ایسی حاجی صاحب کی محبت اور تعلق تھا کہ کوئی بات حاجی صاحب سے پوچھے بغیر نہیں کی. ہر کام میں مشورہ اور ایک ایک بات پوچھ کر اپنی اصلاح کے لیے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اور تعلق مع اللہ کے حصول کے لیے ایک ایک بات میں مشورہ کیا، جس کو کہتے ہیں فرائض شیخ. تو فرمایا کہ 30 سال آج حساب میرے قلب میں رہے اور کوئی بات میں نے آپ سے پوچھے بغیر نہیں. پھر جوش میں آ کر فرمایا کہ بتا دوں، تو دیکھو اب لائٹ بند کر پھر جوش میں آ کر فرمایا کہ بتا دوں، ساتھی نے رض کیا کہ حضرت ضرور ارشاد فرمائیے. تو فرمایا کہ 3 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے قلب میں تشریف فرما رہے اور میں نے کوئی بات آپ سے پوچھے بغیر نہیں. اس کو فنا کر رسول کہتے، یہ فنائیت کا دوسرا درجہ. اب ترقی من الادنا الى الاعلی، یعنی ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہو رہی ہے، فنائیت رسول. کہ کوئی کام سنت کے خلاف نہ کرنا، یہ فنائیت کی اور اللہ تعالی کے قرب و محبت کی دوسری سیڑھی. اور شیخ اسی طرح کام کرتا ہے. اصل میں فنائیت شیخ میں ہوتا ہے کہ پہلے شیخ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس محبت کے ذریعے سے پھر وہ چونکہ شیخ شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے اور ابھی ہمیں عادت نہیں ہے، تو پھر وہ شیخ کو جو دیکھتا رہتا ہے ساتھ ساتھ، تو پھر وہ فنائیت شیخ پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اس کی باتوں پر عمل کرتے کرتے شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے. کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، یعنی چاہے اس کے اخلاق ہو، چاہے اعمال و عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، معاشرت ہو یا عقائد ہو، ہر چیز میں شریعت و سنتوں کو مد نظر رکھ جائے. جس شیخ میں یہ صفت موجود ہوگی تو اس کی محبت اور اس کے تعلق سے یہ چیز نصیب ہو جائے گی. پھر حاجی صاحب، پھر حضرت گنگوئی رحمت اللہ نے فرمایا جوش میں آ کر، فرمایا بتا دوں. عرض کیا کہ جی حضرت فرمائیے. فرمایا بس کچھ نہیں، خاموش ہو گیا. اصرار کیا، کچھ جواب نہیں دیا. میرے مرشد فرماتے کہ اس کے بعد کچھ دن کے بعد مولانا یحییٰ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے کسی اور حضرت کے خاص بلکہ انہیں پوچھا کہ حضرت اس دن آپ کچھ بات فرما رہے تھے، خاموش ہو گئے. حضرت مہربانی ہوگی آپ ارشاد فرما دیجیے. حضرت پھر فرمایا ارے بھائی کیا وہی، بس پھر تو احسانی کیفیت ملی، یعنی ایسے احسانی کیفیت ملی. ایک معمولی سی انداز سے فرمایا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ بات جب سنی فرمایا لو جی، اتنی بڑی چیز کو ایسے مزے سے فرما رہے. فرمایا یہی تو وہ چیز ہے جو بندگی کا عروج ہے. احسانی کیفیت کیا، احسانی کیفیت کیا، عبد اللہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسی بندگی بجا لاؤ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہے. یہ احسانی کیفیت کے دو درجے. پہلا درجہ جو ملتا ہے، اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کو ایسا دھیان نصیب ہو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. کیونکہ سارے عالم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جلووں سے بھرا ہوا ہے، سارے عالم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی تجلیات، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور عالم کے ذرے ذرے کے اندر ہے میرے دوست. لہٰذا وہ ایسے گویا اس کو یہ اتحزار نصیب ہے کہ میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اور فرمایا کہ اگر ایسا نہیں ہے یہ تو اعلیٰ درجہ ہے. اور ابتدائی درجہ اس کا یہ ہے، ادنا جس کو کہیں گے ہم اگر دونوں میں موازنہ کریں، اور ابتدائی درجہ یہ ہے یا ترقی کے ذریعے سے پہلے پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں. تو اس احسانی کیفیت کی پہلی سیڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے. فائن نو یار کا یہ تو جملہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو ضرور دیکھتا ہے. یہ احسانی کیفیت، تو اس کو یہ دھیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر مشہور. اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ابھی ہم کو اس کا احساس بھی نہیں، اس کا بھی احساس نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھتا. میرے مرشد نے فرمایا کہ جس مزدور کو مالک، جس ملازم کو مالک دیکھ رہا ہو اور مالک کو پتا ہے، مزدور کو معلوم ہے کہ مالک کالے شیشوں میں بیٹھا ہوا ہے لیکن کالے شیشوں سے مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر فرمایا کیا کام میں سندہی دکھائے گا، تیزی اور چستی ہوگی، یہاں تک کہ سگریٹ بھی نہیں پیے گا. معلوم ہے کالے شیشے سے مالک مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال کے باوجود آپ جس لاٹھی پر سہارا لے کر تشریف فرما تھے، انتقال کے باوجود
کیوں؟ کیونکہ جو جنوں تعمیر کر رہے تھے جن جو تعمیر کر رہے تھے اب اس تعمیر اب جنوں کو معلوم ہی نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال وصال فرما چکے ہیں، دنیا سے آپ پردہ فرما گئے ہیں اور آپ سہارا لے کر کھڑے ہیں، تو وہ جس جن ہے ان کو وہ یہ سمجھے دیکھ رہے ہیں، تو دیکھنے سے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا، کیوں؟ تاکہ وہ تندہی سے اور تیزی سے اور چستی سے کام کرتے رہے، کیونکہ جس وقت ملازم کو یہ پتہ چلتا ہے مالک میری طرف سے غافل ہے اور مجھے دیکھ نہیں رہا تو پھر ملازم غفلت کرتا ہے. اسی طرح سے میرے دوستو جب بندے کو یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زبان پر مجھے کنٹرول نہیں، میرے سے اپنی زبان پر قابو نہیں ہے، میری زبان سے غیبت ہو جاتی ہے یا گالیاں بکنے لگتا ہوں یا بدنظری ہو جاتی ہے، بدنظری کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی اور کوتاہی کرتا ہوں. میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ علامت اس بات کی اس کو یہ دھیان نصیب نہیں، کیونکہ اگر اس کو یہ دھیان ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ ظالم نافرمانی کرے گا. بچے کو معلوم ہے میرا باپ مجھے دیکھ رہا، ویڈیو گیم کی طرف جائے گا بھی نہیں بلکہ دیکھے گا بھی نہیں اس کو. کیوں؟ کیونکہ پتا ہے اگر دیکھ لیا تو باپ پٹائی کرے گا، باپ دیکھ رہا ہے. یہ دھیان ہے، اسی کا نام ہے، اسی کا نام احسانی کیفیت. اور حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو کیسے مزے سے فرما دیا، فرمایا کہ جس جو چیز تھی اصل کیا بندگی کا یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے اندر جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ اس کی ترقی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. میرے مرشد نے سنا کہ مرید ایک شیخ کے پاس آیا اور شیخ کے پاس آ کر اس نے کہا کہ حضرت میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق سیکھنا چاہتا ہوں، اور شیخ کی صحبت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہو جائے اور تعلق نصیب ہو جائے. بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں. رضا پھر شیخ اس کے لیے کوئی تعلیم بتائے گا، اس تعلیم پر بھی عمل کرنا ہوگا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے حالات کا مشورہ کریں، مشورہ کریں، پھر جو شیخ مشورہ دے اس کی اتباع کریں، اور اگر مشورے پر عمل نہیں کیا تو اس کو بھی بتائیں. جیسے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کو بتاتا ہے ڈاکٹر صاحب اس نے پرہیز کیا، لیکن ڈاکٹر پرہیز تو نہیں کیا، دنیا پرہیز نہیں کرو گے تو کیسے اچھی ہوگی. ذکر و تلاوت جہاں کرتا ہے دوسرے معمولات جو شیخ نے بتایا، معمولات دوا کی بھی پابندی کرے، جیسے ذکر ہے، معمولات ہے، مناجات مقبول ہے، ان کی پابندی، ساتھ میں گناہوں سے پرہیز بھی کرے. ہر لگتا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ عقیدہ بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے میری اصلاح بھی فرمائیں گے اور شیخ کے اصلاح سے کو میرے لیے مفید فرمائیں گے. یہ عقیدہ بھی، یہ نیک گمان بھی رکھنا یہ بھی ضروری ہے، تب نفع ہوتا ہے. تو وہ شیخ کے پاس آیا تو مرشد نے، شیخ نے اس سے پوچھا یہ تجھے کس چیز سے محبت ہے؟ تو اس نے کہا حضرت مجھے بھینس بہت اچھی لگتی ہے. تو شیخ نے فرمایا اچھا چلو، کہا وہ حجرے میں جاؤ اور تم یہ مراقبہ کرو کہ بھینس کھڑی ہوئی ہے، بھینس کا مراقبہ کرو. فرمایا کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ 6 مہینے تک اس نے اس بات کا مراقبہ کیا، کس کا؟ بھینس کا مراقبہ. پھر ایک دن شیخ نے اس کو آواز دی اور آواز دے کر فرمایا کہ آج بھائی آ جا. تو اس نے کہا کیسے آ جاؤں؟ ارے دروازے سے آ جاؤ. کہا دروازے پر تو بھینس کھڑی ہے. ایسا مراقبہ اس کا کبھی ہوا کہ اس کو ہر طرف بھینس نظر آنے لگی. تو میرے مرشد نے فرمایا، پھر شیخ نے کہا آپ کا عمل، کیونکہ مرید کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ سارے عالم میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. فضول، اچھا ایک لفظ ہم لوگ اکثر استعمال کرتے ہیں، یار یہ بے فضول چیز ہے، یہ کام بے فضول ہے، تو یہ بات بھی بالکل فضول ہے، کیونکہ فضول کے معنی تو ہے ہی بیکار کے. اب بیکار کو کہا، بیکار کو کہا بے بیکار، فضول کو کہا بے فضول. بیکار یعنی کہاں کارآمد نہیں ہے، کام کی نہیں ہے، بیکار. اور باکار کارآمد کو کہتے ہیں، کام کا ہے، اور بے کام مانے کام کا نہیں ہے. اب اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بے بیکار، یعنی کارآمد بنا دیا دوبارہ. تو فضول کو ہم کہتے ہیں بے فضول. ادھر اور آ جائے، اور ادھر یہ والی کھڑکی بس، تاکہ دیکھنا بھی ہو دکھانا بھی ہو. اور دیکھنے دکھانے کا مطلب آپ کے سامنے والے خوب سمجھتے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بے فضول.
یہ کام بے فضول ہے،
یعنی یہ کام کارآمد ہو گیا جو ہے، فضول کے معنی تو بیکار کے تھے، اب اس پہ بے لگا دیا، نفی کے لیے آتا ہے بے، بے کس کے لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے، یعنی یہ کام بے فضول یعنی کارآمد ہے،
یہ لفظ بولتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ غلط، یہ کام جو ہے غلط ہے، غلط. تو یہ غلط کہنا خود غلط ہے،
یہ غلط کہنا خود غلط ہے، کیونکہ اصل لفظ غلط نہیں ہے بلکہ غلط ہے.
غلطن 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 صحیحن، یعنی غلط کہنا یہ غلط ہے اور غلط کہنا یہ صحیح ہے.
تو وہ جو مرید کی توجہات سارے عالم میں پھیلی ہوتی ہیں، اس کام میں دھیان، یہ فضول کام، وہ فضول کام، یہ ساری فکریں پالی ہوئی ہیں، اور وہ فکر ایسی ہے جس کا کوئی حاصل نہیں. ایسے انسان فضول کاموں میں لگا ہوتا ہے جس کا کوئی حاصل نہیں. تو پھر شیخ کیا کرتا ہے؟ ان تمام توجہات کو ایک مرکز پر مرکوز کرتا ہے، ایک نقطے کے اوپر ان کو ٹارگیٹ بنا کر یکجا کرتا ہے. اسی لیے شیخ کو کہا کہ شیخ کا خیال اور دھیان ایسا ہونا چاہیے کہ شیخ کی قلب کی محبت قلب میں تمام محبتوں پر غالب ہو جائے. تو مطلب کیا ہو؟ کہ تمام توجہات ذکر کر شیخ پر آ جائے، پھر شیخ اس کو اللہ تعالیٰ کی قرب کی طرف موڑ دیتا ہے. پہلے شیخ، کیونکہ شیخ کو انسان دیکھتا ہے، تو اس دیکھنے کی وجہ سے اس کو کیا، اس کا ادب، اس کا دھیان، اس کی خدمت اور محبت، اس کے ذریعے سے کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ تمام توجہ بکھر کر، جو بکھری ہوئی ہیں وہ نکھر کر اور سمٹ کر شیخ پر مرکوز ہو جاتی ہے. اب اس کا زاویہ نظر شیخ بن جاتا ہے کہ جیسے کام یہ کرے گا ویسے میں کروں گا ہر کام. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے قلب میں شیخ کی ایک محبت اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے، پھر یہی محبت اور تعلق اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے. تو میں نے جو شروع میں بات عرض کی وہ بات کیا تھی؟ وہ یہ. اچھا ایک بات اور میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت نے عجیب بات فرمایا کہ دیکھو، غیر اللہ کی محبت کو جلدی نکالو، اس کو نکالنے میں دیر نہ کرو، اور اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرنے، اور دل میں جو غیر اللہ کی محبتوں کو نکالنے کے لیے شیخ سے جلدی رابطہ کرو، اور رابطہ کرنے کے اندر کوشش، فکر اور انہماد سے کام کرو. پھر حضرت نے ایک مثال بھی فرمایا کہ دیکھو، تم پان والوں کو دیکھتے ہو نا جو پان کھاتے ہیں. حضرت عجیب مثال ہے، فرمایا دیکھو پان کھانے والے کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پان کو کاٹتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پان جو سڑا ہوا حصہ ہوتا ہے نا پان کا، وہ پان والا اس کو کاٹ دیتا ہے، اور اگر اس کو نہ کاٹے تو اس کی سڑان، اس کا جو سڑان ہے اور وہ خراب حصہ، وہ آگے بڑھ جاتا ہے. زیادہ پان والا جلدی سے قینچی چلاتا ہے. تو میرے شیخ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو لا الہ کی قینچی دی ہے. لہذا تم لا الہ سے اپنی حرام خواہشات کو اور گناہ کے حرام تقاضوں کو جلدی کاٹتے رہو، کہ ایسا نہ ہو یہ تقاضے آگے بڑھ کر ہمارے پورے ایمان کو خراب کر دیں. فرمائیں کہ جو ہم سے گناہوں میں ترقی ہو رہی ہے، بجائے اس کے ہوتا یہ کہ ہم نیکی کے اندر ترقی کرتے اور یا گناہ کم سے کم ٹھہر جاتے، کیونکہ گناہ چھوٹنے کا پہلا ذریعہ ہوگا کہ بجائے گناہ میں اضافے کے گناہ ٹھہر جائے، یعنی مزید گناہوں میں اضافہ نہ ہو، یہ گناہ کے چھوٹنے کا پہلا ذریعہ ہے. کہ ہمیشہ پہلے گاڑی کا جب موڑنا ہو تو پہلے روکا جاتا ہے، پھر روک کے مڑتی ہے وہ. لہذا گناہ چھوڑنے کا پہلا اسٹیج یہ ہے کہ گناہ رک جائے، مزید گناہ نہ ہو، یہ ترقی ہے یہ. پھر اس کے بعد گناہ میں ریورس شروع ہوتا ہے. اب وہ ریورس شروع ہوا، یہاں سے کرتے کرتے اس منزل پر پہنچ رہا ہے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس اللہ تعالیٰ پر فدا ہو، اور ایک لمحہ ایک ساتھ اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کریں، ایسا دھیان اور ایسا تعلق اللہ نصیب ہو. اور فرمایا کہ یہ چیز بغیر صحبت کے ملتی نہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو لا الہ کی حیثیت عطا فرمائی ہے، کہ لا الہ سے اپنے حرام خواہشات کو کاٹتے رہو، کہ جہاں گناہ اور اگر نظر بھی خراب ہو تو ایسا نہیں کہ اسی نظر کے ساتھ چلے جا رہے ہیں اور اسی خراب دل کے ساتھ سفر کیے جا رہے ہیں. فرمایا نہیں، وہی پر توبہ کرو اور فوراً لا الہ کی جیسی سے نفس کی اس حرام لذت کو کاٹو کہ ظالم یہ کیا کمینے پر بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے جو تو کہ کام کرتا ہے. فوراً توبہ کرے اور توبہ کرنے میں عجلت اور جلدی کرے اور دیر نہ لگائے.
ورنہ فرمایا کیا ہوگا کہ وہ ایک گناہ کی جو ظلمت اور اندھیرا ہے تمہارے نور کو کھائے گا اور پھر گناہوں کے اندر مبتلا کرتا رہے گا. لہٰذا ہمیشہ یہی ہے کہ جو گندی تصویریں دیکھنے کا جن کو مرض ہے وہ گندی تصویروں سے ابتدا نہیں کرتے, وہ ہمیشہ ابتدا جو کرتے ہیں عام تصویروں سے ان کی ابتدا ہو, ہمیشہ جو ہے وہ مباح کاموں پر بھی نگرانی رکھے, وہ مباح کام جس میں نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے اس کام میں بھی نگرانی رکھے, کیونکہ عموماً وہی سے گاڑی بڑھتی ہے آگے. لہٰذا جب وہ مباح کام کرتا ہے تو مباح کام میں چونکہ قلب بے فکر ہو جاتا ہے, اس بے فکری کی وجہ سے وہ مباح کام سے حرام کی طرف نکل جاتا ہے, اور اگر قلب میں فکر پیدا ہو تو وہ مباح کام حرام کے بجائے تعلق معاللہ کی طرف بھی جا سکتا ہے میرے دوست. ایسی چیز ہے وہ, کیوں؟ اگر قلب میں فکر ہو. اس لیے اس دھیان کو حاصل کرنا کہ ہمارے قلب کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز رہے, یہ چیز میرے دوستوں صحبت اہل اللہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس میں کچھ جان کی بازی لگا. سنیں یہ بات میری گوشے دل سے جو میں کہتا ہوں, میں ان سے مر مٹا تب گلشن دل میں بہار. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میرے دوست جان کی بازی لگانی ہوگی اور گناہ چھوڑنے میں ہمت کو اختیار کرنا ہوگا. میرے مرشد نے فرمایا اس سے پہلے کہ ہمت پر فالج گر کر تم کو تمہارے ایمان کو جلا دے اور ختم کر دے اور موت کا وقت بھی آ جائے, فرمایا ایسے ناکام خائب و خاسر تم دنیا سے جاؤ گے, اور قیامت کے دن کس چیز کا تم حساب, گناہوں کا اپنے حساب دو گے اور ذلیل و رسوا اور شرمندہ ہوگے. فرمایا اس سے بہتر ہے کہ دنیا کے اندر اس شرمندگی کو حاصل کرو, اپنے دل کو توڑ کر اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق خاص حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا وہ مقام حاصل کرو کہ جس کو مقام صدیقیت کا انتہائی مقام کہا جاتا ہے, اور جو وہ یہی بندگی کی ہر سانس کو اللہ تعالیٰ پر فدا کرنا اور ایک سانس بھی اپنے مالک کو ناراض کر کے حرام لذت کو درامد نہ کرنا, یہی ہے مقام صدیقیت کا انتہائی مقام, اور یہ چیز صحبت اہل اللہ سے نصیب ہوتی ہے. جس نے بزرگوں نے فرمایا جب شیخ کی مجلس میں جاؤ تو توبہ کر کے جاؤ, غفلت زیادہ دل کے ساتھ مت جاؤ کہ غافل دل ہے, کہ دل میں کوئی دھیان ہی نہیں ہے, بس ایسے ہی جیسے منہ اٹھا کے چلے گی, ارے یار مجھے تو توجہ نہیں دی. یہی تو غفلت کی چیز ہے توجہ کر کے. اس لیے کیا اہتمام سے توبہ کرے, موقع ہو ایسا موقع ہو تو دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھے, دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھے, صلاۃ الحاجات پڑھ لے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, میرے دل کی گندگیوں کو معاف فرما دیجیے, دل کو پاک صاف سجلا روشن فرما دیجیے, اور میں جو درد لینے کے لیے جا رہا ہوں اس انوارات کو اور اس درد کو میرے سینے میں منتقل فرما کر مجھے ولایۃ ولی صدیق, ولایۃ صدیقہ کا انتہائی مقام عطا فرما دیجیے. واخر دعوانا الحمدللہ.